اتوار 10 مئی کے سیربین کے ساتھ ناظر میمن کا سلام. یمن کے حوثی جنگجوؤں نے جنگ بندی کی سعودی پیشکش پر رضامندی ظاہر کر دی. عرب حکمران جنگ بندی کے جواب میں کیا چاہیں گے؟
سعودی عرب کا سب سے بڑا جو آبجیکٹو ہے کہ یہ جو ایک ایرانین انفلوئنس یہاں بڑھ رہا ہے اس کو کم کیا جائے, اور اس کے لیے وہ یقیناً امریکہ سے مدد چاہیں گے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے, معصومہ ملک سے خبریں سنیے. یمن جنگ میں حوثی باغیوں کی مدد کرنے والی باغی فوج نے سعودی عرب کی جانب سے پیش کی گئی 5 روزہ فائر بندی کی تجویز قبول کر لی ہے. یہ تجویز گزشتہ جمعے کو سعودی وزیر خارجہ نے اپنے امریکی ہم منصب جان کیری کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں دی تھی. ذیشان حیدر.
باغی فوج کے ترجمان کرنل شارف لقمان کا کہنا ہے کہ معاہدے پر منگل کے روز سے عمل درآمد شروع ہوگا, تاہم یہ واضح نہیں کہ حوثی باغی بھی اس پر رضامند ہیں یا نہیں. ادھر سعودی اتحادی فوج کے حملے ابھی بھی جاری ہیں. دارالحکومت سنا میں جنگی طیاروں نے آج صبح سابق صدر علی عبداللہ صالح کے گھر پر بھی بمباری کی ہے, تاہم وہ اور ان کے اہل خانہ حملے میں محفوظ رہے. سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہفتے کو یمن پر 130 حملے کیے گئے, جن میں باغیوں کی عمارتوں, اسلحے کے ڈیپو اور کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا.
یمن میں موجود اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اتحادیوں کی جانب سے آبادی والے علاقوں میں بلا تفریق بمباری بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بمباری میں 1400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جن میں نصف عام شہری تھے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ ای سی ایل میں کسی کا نام سیاسی بنیادوں پر نہیں ڈالا جائے گا. اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومت اسلحہ لائسنس کا اجرا نادرا کے ذریعے کرانے کی خواہش رکھتی ہے.
میری ان تینوں صوبوں سے بھی درخواست ہے, اور ہم سرکاری طور پہ بھی تمام صوبوں سے وفاق کے حوالے سے بات کریں گے, بلکہ چاروں صوبوں سے بات کریں گے کہ یہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. ہم پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی سے کھیل رہے ہیں, تو اس کی سٹینڈرڈائزیشن ہونی چاہیے. تو وہ ہم نادرا کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں, تاکہ کوئی لائسنس بھی ہو وہ ایک پروسیس کے ذریعے ہو.
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں فرنٹیئر کور نے ایک سرچ آپریشن میں ایک عسکریت پسند کو ہلاک اور 3 کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. سارا حسن.
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق یہ سرچ آپریشن سوئی کے علاقے بشام شاہی نالہ میں کیا گیا. اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک عسکریت پسند ہلاک ہوا, جبکہ 3 کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. ترجمان کے مطابق ہلاک اور گرفتار ہونے والے افراد گزشتہ شب سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے درمیان کیے گئے گیس پائپ لائن دھماکے میں ملوث تھے.
صوبہ بلوچستان ہی میں 2 مختلف علاقوں سے 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم.
ان میں سے ایک لاش افغانستان سے متصل سرحدی علاقے چمن سے ملی ہے. چمن میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے ایک شخص کو ہلاک کر کے اس کی لاش بوری میں بند کر کے رحمان کول کے علاقے میں پھینک دی تھی. اہلکار نے بتایا کہ لاش کی شناخت نہیں ہوئی, لیکن اس شکل و شبہات سے کسی افغانی کی لاش معلوم ہوتی ہے. دوسری تشدد زدہ لاش ضلع کلات کے علاقے جوان سے ملی. لاش 30 سالہ شخص کی ہے, جس کو نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کیا ہے. کلات انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ لاش کی شناخت ہوئی ہے, جو کہ کوئٹہ کے قریب کچلاک کے رہائشی شخص کی ہے.
نیپال کے ایک گاؤں میں مزید برفانی تودے گرے ہیں. یہ گاؤں گزشتہ ماہ آنے والے زلزلے کی وجہ سے شدید متاثر ہوا تھا, تاہم اب برفانی تودے گرنے کی وجہ سے وہاں ملبے میں دبی لاشوں کو نکالنے کا کام معطل کر دیا گیا ہے. خراب موسم لنگ ٹنگ نامی گاؤں میں ریسکیو ورکرز کے کام میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہا ہے. یہ گاؤں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے تودے تلے دب گیا ہے. انڈونیشیا کے شمالی ساحلوں کے قریب سمندر میں پھنسی مسافر کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا ہے. کشتی پر برما کے روہنجیا مسلمانوں سمیت بنگلہ دیش کے 500 سے زیادہ افراد سوار تھے. شمائلہ خان.
یہ 500 کے قریب افراد 2 کشتیوں کے ذریعے آچی پہنچے ہیں, ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. اس سے قبل جمعے کے روز اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ رواں برس کے پہلے 3 ماہ کے دوران 25,000 مہاجرین نے خلیج بنگال کے پرخطر سمندری راستے سے سفر کیا. یہ افراد میانمار کے مظالم اور بنگلہ دیش کی غربت سے تنگ آ کر اس امید پر اپنے اپنے ملک سے بھاگ رہے ہیں کہ کسی اور مقام پر نئی زندگی کا آغاز کر سکیں.
جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا ہے کہ یوکرین کے بحران میں روس کے متنازع کردار کی وجہ سے یورپ اور روس کے باہمی تعلقات شدید متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بات روس کے دارالحکومت ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پیوتن کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہی. گزشتہ روز ان سمیت کئی یورپی رہنماؤں نے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی برسی پر ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں ہونے والی بڑی فوجی پریڈ کا بائیک آؤٹ کیا تھا، جس پر روسی صدر نے کہا کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں خوش ہوں کہ دنیا نازی جرمنی کی شکست پر فتح کا جشن منا رہی ہے، اور میرا یقین ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اسے کہاں مناتے ہیں، اگر وہ اس پر خلوص دل سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو یہی کافی ہے. یہ تھے روسی صدر کے الفاظ. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. انڈونیشیا کے شمالی ساحلوں کے قریب سمندر میں پھنسی مسافر کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا ہے. مسافر کشتی پر برما کے روہنجیا مسلمان برادری کے تقریباً 500 افراد سوار تھے. اس کی تفصیل آگے چل کر سیربین میں سنیے گا. پہلے آج کے بڑے موضوع کی طرف چلتے ہیں. یمن میں ہوتھی باغیوں کی مدد کرنے والی باغی فوج نے سعودی عرب کی پیشکش کو منظور کرتے ہوئے 5 روز کے لیے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے. خبر رساں ادارے ایف پی کے مطابق باغی فوج کے ترجمان کرنل شرف لکمان کی جانب سے جاری بیان میں سعودی عرب کی جانب سے جنگ بندی کی پیشکش کو منظور کر لیا گیا ہے، تاہم ہوتھیوں کا اس سلسلے میں مختلف موقف ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی اطہر کاظمی.
گزشتہ جمعے کو سعودی وزیر خارجہ عادل بن احمد نے امریکی ہم منصب جان کیری کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یمن میں 12 مئی سے یکطرفہ جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے حوثی جنگجوؤں اور ان کے اتحادیوں پر زور دیا تھا کہ وہ بھی جنگی کاروائیاں بند کر دیں. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق باغی فوج کے ترجمان کرنل شرف اللکمان کی جانب سے جاری بیان میں سعودی عرب کی طرف سے کی جانے والی جنگ بندی کی پیشکش کو منظور کر لیا گیا ہے. تاہم یہ بھی کہا گیا ہے کہ القاعدہ یا اس کے حامیوں کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کیے جانے کی صورت میں جواب دیا جائے گا. فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاہدے کے لیے دوست ممالک کی جانب سے مساہلت کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے معاہدے کا اعلان کیا ہے. واضح ہے کہ یمن میں موجود باغی فوج سابق صدر عبداللہ صالح کے اقتدار کے بعد بھی ان کی حامی رہی، اور اب تک کی کاروائیوں میں انہوں نے بہت سے علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سعودی عرب کی جانب سے کی جانے والی جنگ بندی کی پیشکش کے حوالے سے یمن کے دارالحکومت سنا سے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سرگرم حوثی کارکن حسین البخیتی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے یہ جنگ شروع کی ہے اور وہی اسے ختم کر سکتا ہے.
یمن کے موجودہ انسانی بحران کا ذمہ دار سعودی عرب ہے. یمن میں ایندھن، ادویات اور اشیاء خورد و نوش کی کمی گزشتہ 4-5 سال سے جاری مختلف سیاسی طاقتوں کے درمیان لڑائی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ وہ جنگ ہے جو 26 مارچ کو سعودی عرب نے یمن پر مسلط کی تھی. اگر وہ بحری ناکابندی ختم کر دے تو ادویات اور خوراک بآسانی یمن آ سکتی ہے.
ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے جنگ بندی کی حالیہ پیشکش صرف بین الاقوامی میڈیا کو دکھانے کے لیے ہے.
ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے پہلے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ اسے نیا نام دے کر دوبارہ بمباری شروع کر دی.
واضح رہے کہ اس سے قبل یمن میں اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا تھا کہ سعودی عرب اور اتحادیوں کی جانب سے آبادی والے علاقوں میں بلا امتیاز بمباری بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. حسین البخیتی نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ سعودی عرب اس خلاف ورزی کا کھلا مرتکب ہو رہا ہے.
سب دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے 10 لاکھ آبادی والے ایک پورے صوبے کو فوجی ہدف قرار دے دیا ہے، اور وہ مدارس، مساجد اور مزارات، ہر چیز کو نشانہ بنا رہے ہیں.
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان کی خواہش ہے کہ کیمپ ڈیوڈ میں امریکہ سے مذاکرات سے قبل خطے میں جنگ بندی ہو جائے چاہے وہ عارضی ہی ہو۔ اطہر کاظمی، بی بی سی۔
یمن جنگ میں حوثی باغیوں کی مدد کرنے والے فوج نے سعودی عرب کی پیشکش کو منظور کرتے ہوئے 5 روز کے لیے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ جو 5 دن کی جنگ بندی ہے کیا یہ مستقل جنگ بندی بن سکتی ہے؟ یہی سوال کیا میں نے سعودی عربیہ میں مقیم سینئر صحافی راشد حسین سے۔
یہ جنگ بندی جن اصولوں پہ کہی گئی ہے اگر اس پر کاربند رہتی ہیں دونوں پارٹیز تو سعودی عرب کی طرف سے کہا یہ گیا تھا کہ اس کو مزید بڑھانے پہ بالکل غور کیا جا سکتا ہے، اور پھر جس طرح کی خبریں یمن سے آ رہی ہیں انسانی حوالوں سے وہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہاں زمینی صورتحال بہت خراب ہے، اس کو بدلنے میں بہت عرصہ لگے گا، ایک بڑی کاروائی کی ضرورت ہے اور یہ بڑی کاروائی شاید 5 دن میں ختم نہ ہو سکے، اس لیے اس کو 5 دن سے بڑھنے کے چانسز بالکل موجود ہیں، لیکن اس کا بہت حد تک انحصار یہ رہے گا کہ دونوں پارٹیاں کس حد تک ان چیزوں پہ کاربند رہیں جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے۔
یمن میں جو انسانی بحران پیدا ہوا ہے جس کی آپ نے ابھی بات کی تو وہ کتنا سنگین ہے؟
بہت تباہ کن ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، وہاں بہت ساری چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، زیادہ تر بحری راستوں سے آتی ہے، وہاں 40-45 دن سے بحری ناکہ بندی جاری ہے، چنانچہ چاول، دال، آٹا، گیہوں اس طرح کی چیزیں نہیں آ رہی ہیں۔ دوسری دواؤں کا ایشو ہے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ان کے لیے دوائیں چاہیے، ہاسپٹلز کو فیول چاہیے، وہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، میڈیکل سپلائیز نہیں ہیں، اور اس کی فوری طور پہ بہت اشد ضرورت ہے۔ ہاسپٹلز تو ہیں لیکن ہاسپٹلز اب اس کنڈیشن میں آ رہے ہیں کہ وہاں مزید وہ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہاں زیادہ تر زیر زمین پانی استعمال ہوتا ہے، وہاں سے نکالنے کے لیے ڈیزل پمپس استعمال ہوتے ہیں، ڈیزل پمپ کو چلانے کے لیے لامحالہ ڈیزل یا فیول کی ضرورت ہے، یہ فیول موجود نہیں ہے۔ فیول کی نان اویلیبلٹی سے جو لوگ جو جنگ کے وار زونز ہیں وہاں سے ہٹنا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس سواری نہیں ہے، اور اگر سواری موجود ہے تو پھر اکثر جگہ فیول موجود نہیں ہے، تیل موجود نہیں ہے کہ وہ ان گاڑیوں کو لے کے جا سکیں، چنانچہ لوگ پڑے ہوئے ہیں قسمت کے آسرے پہ کہ کب بم آئے ہمیں مار جائے۔ تو ایک بڑا زبردست قسم کا کیٹاسٹروفی ہے جہاں نہ لوگوں کے پاس پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دوائیں ہیں، نہ بھاگنے کی صلاحیت ہے۔
ایران کے جوہری معاہدے کی بات کریں تو کیا یہ اتنی آسان بات ہوگی کہ سعودی امریکہ اور ایران کے جوہری معاہدے کو تسلیم کر لے؟
دیکھیے، آسان بات تو نہیں ہوگی، اس پر غالباً کچھ لے دے ہوگی۔ گزشتہ 4-6-8 مہینوں سے ہم جو سعودی فورن پالیسی میں ایک بڑی زبردست قسم کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بہت سی چیزیں بجائے اس کے کہ اب امریکہ پہ چھوڑنے کے اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے لیے نہیں کرتے تو اب ہم کسی نہ کسی طرح اسے خود کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ لبنان ہو۔ سعودی عرب کو پہلی دفعہ تو یہ احساس تو ہو چکا ہے کہ امریکہ کو اب اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اب سے پہلے تھی، کیونکہ اب وہ اس حد تک امریکہ کا انحصار نہیں ہے سعودی تیل پر۔ یہ احساس ہونے کے بعد لامحالہ ان کو اب وہ ڈیل تو کرنی پڑے گی، اگر امریکہ ڈیل کرے گا تو ان کے لیے بہت زیادہ چارہ کار نہیں رہتا ہے، لیکن اس میں لے دے یہ ہوگی کہ ایک تو ایران کو غالباً ریسٹرین کرنے کی بات ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کچھ ریسٹرین کرنے کی کوشش کریں، اور دوم اس پورے خطے میں جب سے پریزیڈنٹ روزویلٹ اور کنگ عبدالعزیز کی ملاقات ہوئی تھی 1945 میں، اس وقت سے آج تک ایک طرح کا سیکورٹی امبریلا رہا ہے امریکن۔ وہ سیکورٹی امبریلا 3-4 سالوں سے خصوصاً جب سے اوباما صاحب آئے ہیں سعودیوں کو اور دوسرے خلیجی ممالک کو یہ لگا کہ ان کے اوپر سے ہٹنے لگا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی لک ایسٹ پالیسی ہوتی ہے جو پاکستان اور ترکی پہ جا کے ٹھہر گئی تھی۔ اب یہاں یہ کوشش ضرور سعودیوں کی ہوگی کہ وہ جو ایک سیکورٹی امبریلا ہے وہ اب تک تو زبانی کلامی تھا، اس کو کوئی فارمل شکل دے دی جائے۔ جو وہاں مندوبین جا رہے ہیں ان کی طرف سے اس کے اشارے بھی مل رہے ہیں، غالباً متحدہ عرب امارات کے کچھ لوگوں کی طرف سے اشارے آئے ہیں، اسے ہم فارملائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ یہاں کی سیکیورٹی کا ضامن ہے اس پورے خطے کا۔
راشد حسین، وہ کیا مطالبات رکھ سکتے ہیں کیمپ ڈیوڈ میں یا یمن کے سامنے سعودیہ؟
ان کے کچھ گولز ہیں، ان کے کچھ آبجیکٹیوز بڑی حد تک واضح ہیں کہ ایران اس پورے خطے میں تیزی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پراکسیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، چاہے وہ حزب اللہ ہوں لبنان میں، صدر بشار الاسد کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایرانین پراکسی ہیں. عراق میں نوری المالکی کے متعلق یہ کہا جاتا رہا. بحرین میں جو ایک اپرائزنگ بھی تھی وہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے پراکسیز نے شروع کی تھی. اور اب پھر یمن میں ہوتیز جو ہیں. سعودی عرب کا سب سے بڑا جو آبجیکٹو ہے کہ یہ جو ایک ایرانین انفلوئنس یہاں بڑھ رہا ہے اس کو کم کیا جائے, اور اس کے لیے وہ یقیناً امریکہ سے مدد چاہیں گے کہ جب آپ ڈیل کریں تو ان چیزوں پہ بھی ڈیل کریں کہ ایران اس علاقے سے, جسے یہاں خلیج عرب کہا جاتا ہے, خلیج فارس نہیں کہا جاتا ہے, اس خلیج عرب سے وہ اپنا ہاتھ دور رکھیں, یہاں کے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. اور کچھ ایسے اشارے ہیں کہ شاید امریکہ کے لیے بھی اس بات کو ماننا اتنا مشکل نہ ہو, کیونکہ وہ بھی یہی چاہے گا ایران کا اثر و رسوخ اتنا نہ بڑھ جائے کہ پھر اس کو کنٹین کرنا بہت مشکل ہو جائے.
یہ تھے سعودی عربیہ میں مقیم سینئر صحافی راشد حسین. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن میں مستقل بمباری سے انسانی المیہ پیدا ہو رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا امریکہ میں ڈیلاویر یونیورسٹی سے وابستہ اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے, اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن میں بمباری ہو رہی ہے, انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے, اس کا خیال ان کو اب کیوں آیا جبکہ یمن میں بمباری تو 1.5 ماہ سے جاری ہے؟ اس پر پیش رفت کرنے میں ان کو اتنی دیر کیوں لگی؟
دیکھیے, دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یمن کی جو کنڈیشن ہے اور بہت ہی بری ہو چکی ہے. تقریباً 1.5 مہینے کی بمباری چل رہی ہے. مارچ کی 25-26 تاریخ سے سعودی عربیہ نے جو جنگ شروع کیا تھا یمن میں وہ چل رہی ہے. دوسری چیز, سعودی عرب نے مل کر اپنے الائز کے ساتھ جو بلاکیج کیا ہوا ہے یمن پر, وہ کافی سکسیسفل ہو گیا ہے. یعنی جو ان کو شک تھا اور ڈر تھا کہ ایران کی طرف سے جو مدد مل رہی ہے وہ تقریباً رک گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بیہائنڈ دا سین جو ڈائیلاگ چل رہے تھے وہ آگے بڑھنے لگے ہیں, اور ہوتیز خود سیز فائر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ ڈائیلاگ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں یو این کے اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ کی جو ملٹری گولز تھیں وہ تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اب اپنا ملٹری فورس استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں اس ریجن میں, خاص طور سے اگر ایران کی مداخلت ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ ایک ملٹری استعمال کی ایک حد ہوتی ہے, خاص طور سے ایئر اسٹرائکس کی. مزید ایئر اسٹرائکس کا کوئی ایسا فائدہ سعودی پالیسی کو نہیں ہوگا, کیونکہ ہوتیز ویسے ہی 1.5 مہینے کے بعد بھی سنا تباہ ہوتے جا رہا ہے, لیکن ہوتیز کا جو پاور ہے وہ ڈیمینش نہیں ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سعودیز نے یہ بھی ریئلائز کر لیا کہ ملٹری کی جو حد تھی وہ پہنچ چکے ہیں. دوسری, یہ جو اناؤنسمنٹ انہوں نے کیا ہے جان کیری کے ساتھ مل کر عادل زبیر نے, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی کچھ سجیشنز آئے ہیں کہ آپ کی کیمپین پولیٹیکلی فائدے کم اور ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر زیادہ کر رہی ہے, تو شاید یہ موقع اٹھائیں اور اسے روک دیں.
تو ایسے میں جب سعودی اور ہوتھی قبائل دونوں جانب سے جنگ بندی کی بات کی جا چکی ہے, تو اقوام متحدہ کا جو موقف سامنے آیا ہے اس وقت, اس کی کیا اہمیت رہ گئی؟ بہتر نہ ہوتا کہ جنگ بندی کے لیے پہلے ہی کوششیں کی جاتی تاکہ جو جانی نقصان ہوا ہے وہ نہ ہوتا؟
یہ جو یونائٹیڈ نیشنز کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں ڈائیلاگ میں, یہ چیز کی طرف سے ڈیمانڈ ہے. چیز کے جو انصار اللہ ہے انہوں نے کہا, دیکھیے یمن کی جو جنگ شروع ہوئی اور ان کی جو پریسیڈنٹ کے اوپر ہوتیز نے جو اٹیک کیا ہادی پر اور وہ جو بھاگ گئے, اس سے پہلے ایک نیشنل ڈائیلاگ چل رہا تھا یمن میں, جس کے بیسس پہ چند انڈرسٹینڈنگ آئی تھی. اور ہوتیز کا کہنا ہے کہ ہادی نے ان ڈائیلاگ کے انڈرسٹینڈنگ پر ایکٹ نہیں کیا. ہوتیز اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سیز فائر کے بعد ڈائیلاگ وہیں سے شروع ہوئے جہاں وہ ختم ہوا تھا اس جنگ شروع ہونے سے پہلے. اور ان کا ڈائیلاگ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف سعودی عربیہ کے ساتھ ٹرمز آف سیز فائر یا جنگ بندی کی باتیں کریں, بلکہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے یمن میں, اس میں ڈسٹریبیوشن اور کانسٹیٹیوشن سے جو ڈائیلاگ شروع ہوا تھا وہ ڈائیلاگ بھی انڈر یو این شروع کریں. ہوتیز کے لیے یو این کا رول امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اگر ایران اس ڈائیلاگ میں انکلوڈ ہوگا تو سعودی عرب اور اس کے الائز تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اس لیے یونائٹیڈ نیشنز کے امبریلا کے تھرو ایران کا رول آ سکتا ہے اس ڈائیلاگ میں, ورنہ ہوتیز سعودی عرب اور اس کے الائز کے اوپر مجبور ہو جائیں گے.
جی ڈاکٹر مقتدر, جنگ سے قبل جب سفارتی تنازع میں شدت آ رہی تھی, کیا اس وقت اقوام متحدہ جنگ بندی کی کوشش کر سکتا تھا؟ اور کیا اب یہ جو 5 دن کی جنگ بندی ہونے جا رہی ہے, تو مستقل بنیادوں پر اس جنگ بندی کو قائم رکھنے کے لیے کیا اقوام متحدہ کچھ کر سکتا ہے؟
دیکھیے, اقوام متحدہ کی جو سکسیس ہوتی ہے سیکیورٹی کے معاملات میں, उसकी सक्सेस सिर्फ उस हद तक है जब तक अमेरिका चाहता है। अगर अमेरिका बास चीजों को पुश करता है और किसी मेजर प्लेयर को यानी चाइना, बर्तानिया, फ्रांस या रशिया को ऑब्जेक्शन नहीं होता तो उस सूरत हाल में सिक्योरिटी काउंसिल सक्सेसफुल होता है। तो इस मामले में जहां तक कि अमेरिका का इंटरेस्ट है, वो नहीं चाहते कि यमन पे भी ईरान का उतना डोमिनेशन हो जाए जिस तरह से यमन का इन्फ्लुएंस इराक में है। तो यहाँ पे सऊदी अरब और अमेरिका के इंटरेस्ट अलाइन होते हैं और उसको पुश करने के लिए यूनाइटेड नेशंस सिर्फ इनको फैसिलिटेट कर सकता है। अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ पिछले सारी उसकी सारी तारीफ में यूनाइटेड नेशंस कभी कोई एक्शन सक्सेसफुली नहीं ले सका।
ये थे अमेरिका से तजियाने का डॉक्टर मुक्तदिर खान। और अब इसी मौसम पर वसतुल्लाह का हफ्तेवार रेडियो कॉलम सुनिए, पात से पात वसतुल्लाह खान की जुबान।
चाचा अहमद बख्श की आंखें चली गईं, मगर शौक अखबार भी नहीं न गया। बस इतना है कि पहले वो खुद पढ़ लेता था, अब सिर्फ अखबार खरीदता है ताकि मुझ समेत कोई भी पढ़ के सुना दे। हाँ भाई खान जी, शुरू हो जाओ। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद के नुमाइंदे वैंडी क्लोव ने कहा है कि बमबारी से अब तक जो 1400 के लगभग लोग हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं, उनमें से 3/4 आम शहरी हैं। वाहिद बैन अल-अक्वामी एयरपोर्ट भी मुसलसल फजाई हमलों की जद में है, इसलिए बैरूनी तिब्बी इमदाद व अमले और खुराक की तरसील बहुत मुश्किल हो गई है। अक्वामे मुत्तहिदा के नुमाइंदे का कहना है कि ऐसी बिला तफरीक बमबारी बैन अल-अक्वामी कवानीन की पामाली है। उधर सादा के शुमाली इलाके के अलगुमरी अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों की बैन अल-अक्वामी तंजीम मिदसा सांस फ्रंटियर की एहलकार टेरेसा सेंक्रिस्टोवल ने कहा है कि पिछली रात 140 से जायद फजाई हमले हुए, इर्द गिर्द के इलाकों में तैयारों से इश्तिहार भी गिराए गए कि शहरी फौरन सादा का पूरा इलाका छोड़ दें, क्योंकि अब से ये पूरा खित्ता फौजी हदफ तसव्वुर किया जाएगा। मगर इलाके में चूंकि पेट्रोल की सख्त कमी है, इसलिए हजारों शहरी जान बचाने के लिए बाल बच्चों समेत पैदल ही निकल खड़े हैं। टेरेसा का कहना है कि 24 घंटों के दौरान बीसियों शहरी ठिकाने भी बिला इम्तियाज बमबारी का निशाना बने। उधर एक फौजी तर्जुमान ने कहा है कि सादा और हाजा पे होने वाले ताजा फजाई हमले, सरहद पार से की जाने वाली इश्तियाल अंगेज गोलाबारी से 10 शहरियों की हलाकत का जवाब है। फौजी तर्जुमान ने 12 मई से 5 रोजा आरजी जंग बंदी की भी पेशकश की है, मगर मुखालिफ मलेशिया के तर्जुमान मोहम्मद अल बुखाती ने कहा है कि हफ्ता भर पहले भी फजाई हमले रोकने का एक तरफा ऐलान हुआ था, लेकिन सिर्फ 6 घंटे बाद हमारे शहरियों को फिर से निशाना बनाने का आगाज हो गया। दरियासना आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त 60% से जायद आबादी को खुराक, साफ पानी, इलाज मुआलजे और सेहत व सफाई की सहूलतों समेत बुनियादी इमदाद की हंगामी जरूरत है। गजाई किल्लत के नतीजे में अजनास की कीमतों में 5 गुना तक इजाफा हो गया है। नाकाबंदी और मुसलसल फजाई हमलों के सबब तिब्बी रसद खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। कई जनूबी इलाकों से रेड क्रॉस का अमला भी वापसी पे मजबूर हो गया है। बमबारी से अब तक जो सिविलियन ढांचा तबाह हुआ है, उसमें 5 अस्पताल भी शामिल हैं। पिछले 6 हफ्ते से जारी इस फौजी कार्रवाई के सबब अब तक कम से कम 2.5 लाख शहरी दरबदर हो चुके हैं। इंसानी हकूक के कारकुन का कहना है कि अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 3 मुस्तकिल अरकान यानी अमरीका, बरतानिया और फ्रांस जंगबंदी करवाने और लाखों मुतासरीन तक इंसानी इमदाद की हंगामी तरसील यकीनी बनाने की बजाय जारहे का साथ दे रहे हैं, जबकि 2 दीगर मुस्तकिल अरकान यानी रूस और चीन ने लातालुकी का रवैया अपना रखा है। लिहाजा आने वाले दिनों में ये इंसानी बहरान मजीद हौलनाक होने का हकीकी खदशा है। चाचा अहमद बख्श ने मुझे हाथ के इशारे से रुकने को कहा और अपनी बेनूर आंखों से बहने वाले आंसू आस्तीन से पोछते हुए बोला, यार क्या हम लोग हमेशा इतने ही बेबस और बेगैरत रहेंगे? क्या कोई इन यहूदियों का हाथ रोकने वाला नहीं? इस इसराइल पे आखिर कब आसमान से कहर नाजिल होगा और कितने मजलूम फलस्तीनियों की आहें चाहिए? या अल्लाह, अब तू ही कुछ कर। آخر ظالم کی رسی اور کتنی دراز ہوگی؟ میں نے کہا، چاچا احمد بخش، یہ اسرائیل اور غزہ کی خبر نہیں ہے، یہ یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی تازہ کارروائی کی تفصیل ہے۔ نابینا احمد بخش کا چہرہ جہاں تھا ایک منٹ کے لیے وہیں ساکت ہو گیا، اور پھر اس کے منہ سے بہت بے یقینی سے نکلا، اچھا ارے تو خان جی پہلے بتانا تھا نا، لا حول ولا قوت، تم بھی بادشاہ آدمی ہو، بس اب جاؤ خان جی، تمہیں بھی تو کام سے دیری ہو رہی ہوگی نا، باقی خبریں پھر کسی وقت کسی اور سے پڑھوا لوں گا۔
یہ تھے وسط اللہ خان۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع لیرہ بگٹی میں فرنٹیئر کور نے سرچ آپریشن کیا ہے، اس کی تفصیل ہم پروگرام میں آگے آپ کو سنوائیں گے، سیربین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے، تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھیجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں 12 بالز کے دوران سلو اوور ریٹ پر کپتان مصباح الحق پر 40% اور باقی کھلاڑیوں پر 20% جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ آسٹریلیا نے پاکستان کو انٹرنیشنل چیلنج ہاکی ٹورنامنٹ میں 5-0 سے شکست دے دی ہے۔ ہوبرٹ میں ہونے والی اس 4 ملکی سیریز میں پاکستان نے 6 میچز کھیلے، جن میں سے 4 میں شکست اور 2 میں کامیابی حاصل کی۔ انگلینڈ کرکٹ کے سابق کپتان ایلکس سٹیورٹ کا بی بی سی سے کہنا ہے کہ ٹیم کے ہیڈ کوچ پیٹر مور کی برطرفی پر انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو اپنے سر شرم سے جھکا لینا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا،
میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ شرمناک ہے۔ پیٹر مور ابھی انگلینڈ اسکواڈ کی مزید نمائندگی کرنا چاہتے تھے اور یہ برطرفی ان کے علم میں بالکل نہ تھی، وہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے معافی کے مستحق ہیں۔
مور کو ورلڈ کپ میں انگلینڈ کی خراب کارکردگی اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ڈرا ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے بعد ہٹایا گیا۔ انہیں سابق کپتان اینجیو سٹراس نے انگلینڈ کرکٹ کے ڈائریکٹر منتخب ہونے کے بعد برطرف کر دیا ہے۔ انگلینڈ کے اسسٹنٹ کوچ پال فاربرس 21 مئی کو لارڈز میں نیوزی لینڈ کے خلاف شروع ہونے والی 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے ٹیم کا عہدہ سنبھالیں گے۔ میڈرڈ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے ڈبلز مقابلوں کے فائنل میں بھارت کے روہن بوپنا اپنے رومانین ساتھی فلورین میرجا کے ہمراہ ٹائٹل کی جیت کے لیے سامنا کر رہے ہیں مارچین مٹکوفسکی اور نین ارزیمونچ کا، جبکہ مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل برطانیہ کے اینڈی مرے اور اسپین کے رافیل نڈال کے درمیان ہے۔ سیمی فائنل میں رافیل نے ٹوماس بیرڈیف اور اینڈی مرے نے گئی نشی کوری کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرایا۔ فارمولا 1 کار ریس میں آج اسپینش گراں پری مرسیڈیز ڈرائیور نیکو روزبرگ نے جیت لی ہے، جبکہ دفاعی چیمپئن لوئس ہیملٹن دوسرے اور فراری ڈرائیور سیباسٹین فیٹل تیسرے نمبر پر رہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے۔ برطانیہ میں کٹوتیوں اور سادگی کی پالیسی کے خلاف برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے قریب ہونے والے احتجاج اور پولیس سے جھڑپوں کے نتیجے میں 15 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان میں ایک 16 سالہ لڑکا بھی شامل ہے۔ اس کی تفصیل آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے معصومہ ملک کی زبان۔
یمن جنگ میں حوثی باغیوں کی مدد کرنے والی باغی فوج نے سعودی عرب کی جانب سے پیش کی گئی 5 روزہ فائر بندی کی تجویز قبول کر لی ہے۔ انڈونیشیا کے شمالی ساحلوں کے قریب سمندر میں پھنسی مسافر کشتی میں سوار 500 سے زیادہ افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں فرنٹیئر کور نے ایک سرچ آپریشن میں 1 عسکریت پسند کو ہلاک اور 3 کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ صوبہ بلوچستان ہی میں 2 مختلف علاقوں سے 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں پولیس کا کہنا ہے کہ جرمنی کی سرحد کے قریب ایک رہائشی عمارت اور اس کے ارد گرد سے کئی لاشیں برامد کی گئی ہیں۔ برونڈی میں صدر کے خلاف جاری احتجاج میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا جس میں آج مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلپائن میں ٹائفون نول نامی طوفان شمالی ساحلی صوبے کاگیان کے ساحل سے ٹکرا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام صارفین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں فرنٹیئر کور نے سرچ آپریشن کیا ہے۔ اس آپریشن میں 1 عسکریت پسند کو ہلاک اور 3 کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ صوبے کے 2 مختلف علاقوں سے 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں بھی ملی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ سرچ آپریشن ڈیرہ بگٹی میں سوئی کے علاقے بیام شاہی نالا میں کیا گیا۔ کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق گزشتہ شب ایک گیس پائپ لائن کو دماغ خیز مواد سے نقصان پہنچانے والوں کے خلاف اس علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران ایف سی ایل کاروں اور مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے دوران 1 عسکریت پسند ہلاک ہو گیا جبکہ 3 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ہلاک اور گرفتار ہونے والے افراد گزشتہ شب گیس پائپ لائن کو اڑانے کے واقعے میں ملوث تھے۔ اس واقعے کے حوالے سے بلوچ ریپبلکن پارٹی سوئٹزرلینڈ کے جنرل سیکرٹری عزیز اللہ بگٹی کا جو موقف آیا ہے اس کے مطابق ہلاک اور گرفتار کیے جانے والے افراد نہتے تھے۔ انہوں نے فون پر بی بی سی کو دیے جانے والے ایک بیان میں ایک شخص کے مقابلے میں مارے جانے کے دعوے کو مسترد کیا۔ خیال رہے گزشتہ شب نامعلوم مسلح افراد نے سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے درمیان 24 انچ قطر کی ایک گیس پائپ لائن کو دھماکہ کر کے نقصان پہنچایا تھا۔ گیس پائپ لائن کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کے 2 اضلاع قلعہ عبداللہ اور چمن سے 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں۔ قلعہ عبداللہ میں لاش افغانستان سے متصل سرحدی علاقے چمن سے ملی۔ چمن میں انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے ایک شخص کو ہلاک کر کے اس کی لاش بوری میں بند کر کے رحمان کول کے علاقے میں پھینک دی تھی۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ چمن میں ہلاک کیے جانے والے شخص کی شناخت نہیں ہوئی، لیکن شکل و شبہات سے وہ افغان شہری معلوم ہوتا ہے۔ دوسری تشدد زدہ لاش ضلع کلات کے علاقے جوان سے ملی۔ کلات انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ لاش 30 سالہ شخص کی ہے جس کو نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کیا ہے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ لاش کی شناخت ہوئی ہے جو کہ کوئٹہ کے قریب کچلا کے رہائشی شخص کی ہے۔ تاحال دونوں افراد کو ہلاک کیے جانے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
انڈونیشیا کے شمالی ساحلوں کے قریب سمندر میں پھنسی مسافر کشتیوں کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا ہے۔ ان مسافر کشتیوں پر برما کے روہنگا مسلمانوں سمیت بنگلہ دیش کے 500 سے زیادہ افراد سوار تھے۔ بین الاقوامی ادارہ برائے مہاجرین آئی او ایم کا کہنا ہے کہ یقینی طور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان تارکین وطن کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانیں۔
انڈونیشیا کے حکام کا کہنا ہے کہ مہاجرین کی 4 کشتیاں انڈونیشیا کے صوبے آچے کے ساحل سے کچھ دور پانیوں میں پھنس گئی تھیں، جنہیں ریسکیو کرا کے ساحل تک لایا گیا۔ ان کشتیوں میں میانمار کے روہنجیا مسلمانوں سمیت بنگلہ دیش سے آئے مہاجرین سوار تھے۔ ان کے مطابق کشتیوں پر کئی خواتین اور بچے بھی موجود تھے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق آچے صوبے کے امدادی ادارے کے سربراہ نے بتایا کہ انہیں آج صبح اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ سمندر میں ایک کشتی پھنسی ہوئی ہے جس پر کئی لوگ سوار ہیں۔ انہوں نے اس جانب ٹیمیں روانہ کی جنہوں نے 450 سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو بچا لیا۔ ان کے مطابق یہ لوگ برما کے روہنجیا ہیں اور اس کے علاوہ کشتیوں پر بنگلہ دیشی بھی سوار تھے۔ اسٹیو ہیملٹن انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں بین الاقوامی ادارہ برائے مہاجرین آئی او ایم کے مشن کے نائب چیف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شاید یہ مہاجرین ملائیشیا پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔
یہ بالکل درست ہے کہ میانمار اور بنگلہ دیش سے 500 یا 550 کے قریب یہاں پہنچے ہیں۔ جو ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ بظاہر 4 کشتیاں ساحل تک پہنچی ہیں، 3 کشتیاں بعد میں چلی گئیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ملائیشیا میں ہیں، لیکن انہیں پتا چلا کہ انڈونیشیا میں ہیں۔ اسمگلرز انہیں یہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ ان میں سے بعض کو یہاں کے مقامی حکام کی تھوڑی بہت مدد کی ضرورت ہے۔
مسٹر سٹیف ہیملٹن نے کہا کہ وہ یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان تارکین وطن کے ساتھ اب کیا ہوگا۔
ظاہر ہے کہ مشکل روہنگیا افراد کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ اگر وہ گھر بھی جانا چاہیں تو یہ انہیں واپس میانمار بھیجنا ناممکن کے قریب ہے۔ اگر وہ اسائلم یا پناہ کی درخواست دیتے ہیں تو یہاں روہنگیا افراد کے لیے دوبارہ آبادکاری کے زیادہ مواقع نہیں ہیں۔ اگر وہ بنگلہ دیشی ہیں تو امکان یہی ہے کہ بالآخر انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ مختلف لوگ ہیں اور ان کے حالات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جس کے بالآخر حل بھی مختلف نکلیں گے۔
اس سے قبل جمعے کو اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ سن 2015 کے پہلے 3 مہینوں کے دوران 25,000 مہاجرین نے سمندری راستے سے خلیج بنگال کا پرخطر سفر طے کیا ہے۔ میانمار سے روہنجیا مسلمان اپنے اوپر جاری ظلم و ستم سے بچنے اور بنگلہ دیش کے باشندے غربت سے تنگ آ کر اپنا اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں، اور انہیں امید ہے کہ وہ کسی نئے مقام پر نئے ملک میں اپنی زندگیاں بہتر بنا سکیں گے۔ میانمار میں روہنجیا مسلمانوں کو ملک کا شہری تسلیم نہیں کیا جاتا، اور حالیہ برسوں میں ہزارہا روہنجیا تعصب سے مجبور ہو کر ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ برما سے فرار ہونے والے روہنجیا مسلمان اکثر تھائی لینڈ اور برما کی درمیانی سرحد پر واقع جنگل کے راستے ملک سے نکلتے ہیں، تاہم ان کی ایک بڑی تعداد سمندر کے راستے بھی فرار ہوتی ہے۔ گزشتہ برس دسمبر میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں برما پر زور دیا گیا تھا کہ وہ روہنجیوں کو شہری حقوق فراہم کرے۔ اس سے قبل مارچ سن 2014 میں برما میں حکام نے گزشتہ 3 دہائیوں میں پہلی بار مردم شماری کا کام شروع کیا تھا، تاہم انہوں نے روہنجیا اقلیت کے اندراج سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ برما کے تمام باشندوں کو اپنی نسلی شناخت کے انتخاب کی آزادی ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ نے اس مردم شماری میں برما کی حکومت کو تعاون فراہم کیا تھا، اس کے باوجود برما کے حکام کا کہنا تھا کہ روہنجیا مسلمان خود کو بنگالی مسلمان کے طور پر رجسٹرڈ کروائیں، ورنہ ان کا اندراج نہیں کیا جائے گا۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی تھیں شمائلہ خان، اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوں اور ہمارے جوابات پر مشتمل سلسلے کا۔ سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ کراچی سے ایم افتخار لکھتے ہیں، آپ کا پروگرام سیربین عرصہ دراز سے سامعین کے لیے تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ رہا ہے، لیکن آج کے دور میں اسے کئی طرح کے چیلنجز درپیش ہیں۔ مثلاً جو خبریں ہم صبح سے اپنے ایف ایم اسٹیشنوں پر سن رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے یہاں سے رات 8 بجے نشر ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ ہر خبر کے بارے میں لمبے چوڑے انٹرویو اور تجزیے نشر کرتے ہیں، آخر ان کی کیا ضرورت ہے؟
افتخار صاحب، ہم دن بھر کے حالات پہ روشنی ڈالنے کے لیے جب رات 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو مقصد آپ کو حالات حاضرہ سے باخبر کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ بقول آپ کے خبریں تو آپ سارا دن مختلف ذرائع سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان خبروں کا پس منظر اور ان کا سیاق و سباق آپ پہ واضح کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ اس بات کا مستقبل قریب اور بعید کے حالات پہ کیسا اثر ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی وضاحت کے لیے مختلف ماہرین سے گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے، چنانچہ وہ تفصیلی انٹرویو اور تجزیے جنہیں آپ غیر ضروری خیال کرتے ہیں اصل میں وہی سیربین کا جوہر ہیں، اور بیشتر سامعین انہی تجزیوں سے استفادہ کرنے کے لیے سیربین سنتے ہیں۔
افتخار صاحب نے خط کے آخر میں دریافت کیا ہے کہ وی فور وکٹری کا نشان کب سے رواج میں آیا، یعنی اس کی ابتدا کس طرح ہوئی تھی؟
جی ہاں، فتح یا جیت کی علامت کے طور پر دو انگلیوں سے وی کا نشان بنا کر دکھانا کوئی بہت پرانی روایت نہیں ہے، کیونکہ اس کا رواج دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ کے محاذوں پر ہوا، جب اتحادی فوجیں دشمن کو کسی محاذ پہ پیچھے دھکیلنے کے بعد انگلیوں سے وی کا نشان بنایا کرتی تھی۔ بعد میں یہ نشان ہر طرح کی جیت کے لیے استعمال ہونے لگا۔
مثلاً کرکٹ یا ہاکی میں فتح حاصل کرنے پر بھی یہی نشان بنایا جا سکتا ہے.
اور ہمارے یہاں تو کھیل میں فتح حاصل ہونے سے پہلے ہی تماشائی وش فار وکٹری کا نشان بنانے لگتے ہیں. شاید ان کے خیال میں یہ ایک نیک شگون بھی ہو.
نصیر پور سے گوہر کا کے پوتا اور جیون لال لکھتے ہیں, ہم اور ہمارے دوست آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتے ہیں. نئی نسل میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد سارے ہندو بھارت چلے گئے اور سارے مسلمان پاکستان آ گئے. ہندوستان میں مسلمانوں کی موجودگی تو سلمان خان, شاہ رخ خان اور عامر خان کی فلموں کے باعث کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, لیکن پاکستان میں ہندوؤں کی موجودگی سے اکثر لوگ ناواقف ہیں. حالانکہ سندھ کے چار اضلاع میں ہندوؤں کی بہت بڑی آبادی موجود ہے. جو خاندان 1947 میں بچھڑ گئے تھے, ویزے کی پابندیوں کے باعث وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. آل انڈیا ریڈیو نے ایسے خاندانوں کو آواز کے ذریعے ملوانے کا بندوبست کیا ہے اور لوگ اپنے بچھڑے ہوئے عزیزوں کے پیغامات ریڈیو پر سن سکتے ہیں. آپ کو بھی کوئی ایسا سلسلہ شروع کرنا چاہیے.
گوہر صاحب اور جیون لال صاحب, یاد فرمانے کا بہت بہت شکریہ. بچھڑے ہوئے عزیزوں کی آوازیں نشر کرنے کا سلسلہ وقتاً فوقتاً ہمارے یہاں سے بھی جاری رہا ہے. کچھ عرصہ قبل آپ نے دریا کنارے بھارتی کشمیر کے باشندوں کو پاکستانی کشمیر میں اپنے بچھڑے ہوئے عزیزوں سے با آواز بلند گفتگو کرتے ہوئے سنا ہوگا. آئندہ بھی مناسب موقعوں پہ یہ سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کی جائے گی.
ضلع بنو کے گاؤں بکا خیل سے عبدالرزاق وفا لکھتے ہیں, میں 1991 سے آپ کے پروگرام بڑی باقاعدگی سے سن رہا ہوں. آپ سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ اس کا جواب بڑی آسان فہم زبان میں دیتے ہیں. میرے ذہن میں ایک سوال ہے اور وہ ہے آنسوؤں کے بارے میں. آخر آنسو کیا چیز ہیں؟ درد اور تکلیف میں بھی آنسو بہتے ہیں اور کبھی شدید مسرت کا اظہار بھی آنسوؤں سے ہوتا ہے. اور ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے جو گیس کا گولا چھوڑا جاتا ہے تو ہماری آنکھوں سے بہنے والے قطرے آنسو ہی کہلاتے ہیں. تو آخر یہ آنسو کیا چیز ہے؟
عبدالرزاق وفا صاحب, آنسو اصل میں تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو عمومی آنسو ہیں جن کا تعلق آنکھوں کی اس رطوبت سے ہے جو پتلیوں کو خشکی سے محفوظ کرنے کے لیے ہمہ وقت ہماری آنکھوں میں موجود رہتی ہے. دوسری قسم حفاظتی آنسوؤں کی ہے, یعنی وہ آنسو جو آنکھوں کو دھوئیں یا پیاز کی جلن سے محفوظ رکھنے کے لیے آنکھوں میں آ جاتے ہیں. اور تیسری قسم جذباتی آنسوؤں کی ہے جو شدید جذباتی کیفیت کو نارمل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. آپ نے بزرگوں کو اکثر کہتے سنا ہوگا کہ رونے سے جی ہلکا ہو جاتا ہے.
گویا جذباتی آنسو وہ ہوتے ہیں جو ہماری کسی شدید ہیجانی کیفیت کو نارمل کرنے میں معاون ثابت ہوں.
جی ہاں, درد و غم اور پریشانی کی حالت میں ہمارے جسم کے اندر کیمیائی عمل جاری رہتا ہے. اس سے کئی طرح کے زہریلے اور نقصان دہ مادے ہمارے جسمانی نظام میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ہمارے آنسو اس سارے زہر کو جسم سے خارج کر دیتے ہیں.
گویا یہ آنسو جذباتی صفائی کے لیے ایک فطری عمل ہے.
جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے.
تو چلتے ہیں اگلے خط کی طرف. ایم ایم ارشد قریشی ہارون آباد سے لکھتے ہیں, خبریں تو بے شمار اسٹیشنوں سے نشر ہوتی ہیں لیکن ان پر آپ جیسا تبصرہ اور کوئی نہیں کر سکتا. خطوں کے جواب میں اس لیے شوق سے سنتا ہوں کہ ان میں محض سامعین کے دریافت کرتا امور کے جوابات نہیں ہوتے, بلکہ روزمرہ زندگی کے دیگر حقائق بھی مؤثر انداز میں بیان کیے جاتے ہیں.
قریشی صاحب, اس طرح کے تعریفی جملے سن کر ہمیں کس طرح کا رد عمل دکھانا چاہیے, یہ کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا. چنانچہ ہم تعریفی خطوط پڑھتے ہی نہیں. آج اتفاق سے شمائلہ نے یہ خط پڑھ دیا تو بس ہم آپ کا شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں.
تھر سے لاکھو جان موسی پوٹو لکھتے ہیں, پچھلے دنوں مختلف مجرموں کو سزائے موت سنائی گئی لیکن کچھ مجرموں کو 5 یا 7 بار سزائے موت کا حکم سنایا گیا. جب ایک بار پھانسی دے دی جائے تو انسان مر جاتا ہے, اس کی موت کے بعد مزید سزائے موت کا کیا مطلب؟ یعنی مرے ہوئے شخص کو مزید کیسے مارا جا سکتا ہے؟
لاکھو صاحب, جب کسی مجرم کو ایک سے زیادہ بار موت کی سزا سنائی جاتی ہے تو اس اعلان کی اہمیت علامتی ہوتی ہے. مراد یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کا جرم اتنا بڑا تھا کہ سزائے موت بھی اس کے لیے کافی نہیں.
شاہپور جاکر سے ہمارے پرانے لسنر اور مستقل مکتوب نگار عبدالرزاق شر نے کچھ مشورے ارسال کیے ہیں.
اچھا, کیا فرماتے ہیں شر صاحب؟
لکھتے ہیں, بی بی سی اردو سروس رپورٹروں کی ایک ٹیم تشکیل دے جو کہ ہر صوبے کا مفصل جائزہ لے اور اس کی رپورٹ تیار کرے, پھر چاروں صوبوں کی رپورٹوں کا موازنہ کر کے فیصلہ سنائے کہ کس صوبے نے بہترین انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے.
لیکن شر صاحب, اتنا کچھ کرنے کے بعد تقسیم انعامات کی تقریب بھی تو ہونی چاہیے جس میں اول, دوم اور سوم آنے والے صوبوں کو طلائی تمغے اور کپ انعام میں دیے جائیں.
لیکن تین کے بجائے چار انعامی کپ ہونے چاہیے تاکہ کوئی صوبہ انعام سے محروم نہ رہ جائے.
اچھا مزید کیا مشورہ دیا ہمارے دوست نے؟
لکھتے ہیں کہ زراعت کی ترقی کے لیے ایک ویکلی پروگرام شروع کیا جائے اور نئے نشرکاروں کو ڈیوٹی دینے سے پہلے ان کا مکمل تعارف سامعین سے کرایا جائے.
آپ کے مشورے اس نشریے کے ذریعے حکام بالا تک پہنچ رہے ہیں شر صاحب.
سامعین آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
آپ سن رہے تھے آپ کا خط ملا. ہمارے ساتھی فیفی ہارون آج کل ان نوجوانوں سے گفتگو کرتی ہیں جو کاروباری دنیا میں نت نئے تجربات کر رہے ہیں. آج ان کی مہمان ہے سبا گل، جو کہ خریداری کی ایک ویب سائٹ پوپنجی کی بانی ہے، اور ان کی دوسری مہمان ہے آج ہیرا بابر، جو سمیک نامی کمپنی کی روح رواں ہیں. آئیے سنتے ہیں ان ابھرتی ہوئی کاروباری خواتین سے فیفی ہارون کی بات چیت.
ہیرا، آپ سے بات کرنے کے لیے بیتاب اس لیے تھی کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ پاکستان میں دیر آر ینگ ویمن جو انوویٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت ایک ایکسائٹنگ سی چیز ہوتی ہے. تو ہیرا، آپ اپنی جرنی کے بارے میں ہمیں بتائیں.
میری اسٹارٹ اپ کا نام سمیگ ہے.
سمیگ
سمیگ
اچھا،
یہ بھی دو ورڈ سے نکلا ہے، اسمارٹ ہینڈ بیگز. میری جو اسٹارٹ اپ ہے وہ ایک فیشن انڈسٹری اور ٹیکنالوجی انڈسٹری کو مرج کر کے، اور ہمارا جو پہلا پروڈکٹ ہے یہ ہینڈ بیگز ہے ان خاتون کے لیے جو کہ اپنا فونز بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں.
تو آپ ہر عورت کے بارے میں بول رہی ہیں.
جی، ہینڈ بیگز ایک ایسی چیز ہے جو گھر سے آپ جب بھی نکلتے ہیں، باہر آپ لے کے نکلتے ہیں، اور ہم ہینڈ بیگز کو ٹریٹ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا ایک بیک اپ پلان ہے. مطلب کہ کوئی بھی سچویشن آ جائے گی، میک اپ کرنا ہوگا دوبارہ تو ایک میک اپ بیگ بھی رکھ لو، پیاس لگے گی تو پانی کی بوٹل بھی رکھ لو، کچھ لکھنا پڑ جائے گا ڈائری بھی رکھ لو، پیسے چاہیے ہوں گے والٹ بھی رکھ لو. تو ہم سب کچھ اپنے ساتھ.
میرا خیال بہتر ہے کہ آپ میرے ہینڈ بیگ میں نہ دیکھیں، میری آدھی زندگی جو ہے اس میں بھری ہوئی ہے.
ایز اے ماڈرن وومن کے آفس جانا ہوتا ہے، اس کے بعد دوستوں سے ملنا ہے، شاپنگ کرنی ہے، سارا چیز کرنا ہے، ہم ان سب سچویشن کے لیے پریپیئرڈ ہوتے ہیں. موبائل فونز جو ہیں وہ بھی ہماری بہت بڑی ایک ضرورت بن چکے ہیں.
جی،
بٹ موبائل فونز کے لیے ہمارے بیگ یوزیبل نہیں ہیں. آپ اکثر اپنی کالز وغیرہ مس کر دیتے ہیں جب آپ کا فون بیگ کے اندر ہوتا ہے.
آج صبح میں نے تقریباً 15 کالز مس کر دی تھی، تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
اور پھر اپنا فون ڈھونڈنے ڈھونڈنے میں 10 منٹ آپ لگا دیتے ہیں. تو ہمارے جو ہینڈ بیگز ہیں اس کے بیچ میں ایک چارجنگ میکینزم ہے.
یہ جو آپ کا سمیگ ہینڈ بیگ،
سمیگ ہینڈ بیگ ہے جی، اس میں ایک چارجنگ میکینزم ہے جس سے آپ اپنا موبائل فون ایک تو چارج کر سکتے ہیں.
اچھا،
آن دی گو جی. اور جو اس میکینزم کے تھرو وہ آپ کے موبائل فون کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں. مثلاً اگر آپ کا بیگ کے اندر فون ہوگا اور آپ کو کوئی کال آئی، آپ سیٹ کر سکتے ہو کہ مجھے آفس سے جب کال آئے تو مجھے نہ پتا چلے.
مطلب جب آپ آفس سے بھاگ رہے ہو.
جی، جب آپ آفس سے بھاگ رہے ہو تو میں وہ کال اگنور کرنا چاہتی ہوں، بٹ جب فرینڈ از کالنگ تو مجھے میرے ہینڈ بیگ سے پتا چل جائے، چاہے میں سب وے میں ٹریول کر رہی ہوں یا میں باہر اکثر رش میں ہوتے ہو آپ، کہ آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا میرے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے اب تو مجھے اب کسی جگہ پہ رک کر اپنا فون چارج کرنا ہے، اور پھر اس آدھے گھنٹے کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، فون کی وائر لگی ہوئی ہے. آئیڈیا ایکچولی جس طرح آیا تھا کہ وائل آئی واز اسٹڈنگ ایکسچینج سیمسٹر میں یورپ میں تھی، وہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ ٹریول کر رہے ہوتے تھے ویکینڈ سے بہت زیادہ، اور جو ہمارے فونس تھے خالی یہی ایک ذریعہ تھا جس کے تھرو وی ور ان کانٹیکٹ. میپس اس پہ دیکھنے ہیں، ساری بکنگ اس پہ کرانی ہے، گھر والوں سے بات چیت اس پہ کرنی ہے، تو بیٹری بہت جلدی جو تھی ہماری ڈیڈ ہو جاتی تھی. تو دیٹس ویئر دی آئیڈیا کیم فرام کہ اگر ایک چارجر میرے ہینڈ بیگ میں ہوتا تو میں اتنی ایزیلی اپنے فون کو چارج کر سکتی تھی، یو نو، وائل آن دی گو.
پاکستان میں فنڈنگ ملنا اسٹارٹ اپس کے لیے کتنا مشکل ہے، مجھے بتائیں ہیرا. یہ کراؤڈ فنڈنگ بھی میرے خیال اسٹارٹ اپس کافی استعمال کرتے ہیں.
کافی زیادہ، جہاں سے ٹرینڈ اسٹارٹ ہوا تھا وہ ایک ویب سائٹ ہے kickstarter.com. وہاں پہ آپ اپنا ایک چھوٹی سی کیمپین بناتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا آئیڈیا اور یہ ہم پرابلم جو ہے یہ سالو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہمیں فنڈ کریں، اتنے پیسوں میں ہم پروڈکٹ بنا کے اس کو مارکیٹ میں لے آئیں گے، اور سنس آپ لوگ اس پروڈکٹ کو بنانے میں ہیلپ کریں گے تو تو آپ لوگوں کو اسپیشل ڈسکاؤنٹس ملیں گے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جو آپ چیز بنانا چاہ رہے ہیں اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں, کیونکہ
آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے,
فیڈ بیک مل جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک کمیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, آپ ان لوگوں سے کانسٹنٹلی ان ٹچ میں رہتے ہو اپنے آئیڈیا کو, اپنے پروڈکٹ کو بہتر بنانے کے لیے.
سبا گل, سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, جو آپ کی آفرنگ ہے وہ میرا خیال زیادہ تر باہر کے ملکوں میں خریدی جاتی ہے.
پاپن جے ایک ایسی کمپنی ہے جس کا مشن یہ ہے کہ جو پاکستانی ٹیلنٹ ہے اور کرافٹ ہے, جو ہم لوگوں کے آرٹیسنز ہیں, جو یو نو بہت پرانا کرافٹ, بہت خوبصورت کڑھائی ہیں, اس کو ایک گلوبل مارکیٹ میں پاپولر کرنا. اور ابھی جس طرح ہم لوگ ہینڈ بیگز بنا رہے ہیں, اس پہ فائن لیدر یوز ہوتی ہے, بہت اچھے مٹیریلز یوز ہوتے ہیں, لیکن اس پہ جو ہاتھ کا کام ہے, جو امبرائڈری ہے, وہ حافظ آباد میں ہم نے تقریباً 150 عورتیں امپلوئے کی ہیں, ان کے ہاتھ کا وہ کام ہے. لیکن اس امبرائڈری کو اور اس کرافٹ کو ہم نے اس طریقے سے اس بیگ پہ لگایا ہے کہ جو فنش پروڈکٹ ہے وہ بہت ہی فیشنیبل اور ٹرینڈی ہے. میں تھوڑا سا وہ استھیٹک لے کے آتی ہوں کہ یو ایس مارکیٹ میں, جو کہ ہماری مین مارکیٹ ہے, وہاں پہ کیا فیشن ٹرینڈز ہیں, لوگ کیا خریدنا پسند کرتے ہیں, کون سے کلرز زیادہ پاپولر ہیں, کون سے سلوئٹس بیگز زیادہ پاپولر ہیں.
ہیرا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایز اے وومن ٹیکنیکل فیلڈ میں آگے بڑھنا, کیونکہ بہت یہ کہا جاتا ہے کہ دا پرسینٹیج آف ویمن انوالوڈ ان اسٹارٹ اپس یا جو ٹیک کمپنیز میں جو لیڈ کر رہی ہیں بہت کم ہے میرا خیال. تو آپ کو کبھی دشواری پیش آئی ہے یا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے دا ٹیک ورلڈ از اے مینز ورلڈ؟
تھوڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے کبھی کبھی, بٹ وہ اٹ سیلف ایک اپرچونیٹی ہے آپ کے لیے, کیونکہ آئی بی آنےسٹ, آپ کو زیادہ ایک تو اٹینشن ملتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ کر رہے ہیں. ویسے ورلڈ ٹرینڈ دیکھیں تو کافی زیادہ شفٹ ہو گیا ہے وومن آنٹرپرینورس کی طرف, بہت زیادہ پارٹیسپیشن,
سپورٹ گروپس بھی آ رہے ہیں, وومن ان ٹیکنالوجی ہے, گرلز ان ٹیک ہے,
ابھی میں ریسنٹلی ایک فیمل فاؤنڈرز کانفرنس پہ گئی ہوئی تھی سین فرانسسکو, اور وہ پورا ایک آڈیٹوریم تھا فل آف 800 وومن آنٹرپرینورس, اور سب ٹیکنالوجی اسپیس میں کام کر رہی تھیں. وہ جو پوری ایک گیدرنگ تھی وہ ایک طریقہ تھا ان لوگ سب کو موٹیویٹ کرنے کا کہ دے کین ڈو اٹ ایز ویل. تو جب آپ ایک اس طرح کے ایکو سسٹم میں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے ساتھ اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ روز ایک ہی طرح کی ایشو سے گزر رہے ہیں, تو ادھر بھی آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے.
گھر بیٹھے اس وقت کوئی یہ انٹرویو سن رہا ہے, وہ یہ چاہے گا پوچھنا کہ اگر ہم کچھ اس طرح سے اسٹارٹ کرنا چاہیں تو کتنی بڑی کمپنی, کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ تو میرا خیال جو چیز انٹرنیٹ پہ شروع ہوتی ہے اس کا ایک یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ دو انسان بھی ایک کمپنی شروع کر سکتے ہیں.
میری جو کو فاؤنڈر ہے میرے ساتھ, وی ہیو جسٹ میٹ وانس, اور ہم لوگ آن لائن ہی ملے تھے. ان کا نام ہے نغمی رضا, شی از اے پاکستانی,
اچھا,
بٹ وہ کینیڈا میں ہوتی ہے. وہ ڈیزائنر ہے, انجینئر ہے. We are so well connected. ہماری روز بات ہوتی ہے.
Truly international.
8 months ہو گئے ہیں ہمیں اکٹھے کام کرتے ہوئے. There's a vision match. وہ مجھے وہاں سے فیڈ بیک دیتی ہے چیزوں کا, میں یہاں سے کرتی ہوں. Everything is very accessible اور ایزی ہو گیا ہے. اب
سبا آپ بتائیں.
میں یہاں پہ ایک بات کہوں گی, آپ نے جو بات بولی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگوں کی کمپنی فزیکل پروڈکٹ کی کمپنی ہے, تو اس کے لیے ایکچولی تھوڑی سی زیادہ ٹیم بڑی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ ایک پروڈکٹ کو فزیکلی بنواتے ہیں. وہ ایک کافی ٹائم انٹینسو پروسیس ہے جو کہ ایک بندہ نہیں ہینڈل کر سکتا.
مگر میں ان خواتین کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گی جو آپ کی کڑھائی کرتے ہیں, آپ دونوں کی کہانی جڑی کیسے؟
ایک کہانی میں نے سنی تھی جب میں یو ایس میں گریجویٹ اسکول میں تھی, جس سے میں انسپائر ہو کے تو اس کمیونٹی کی طرف آئی. ایک افغانی لڑکی تھی جس کا نام تھا آزادہ خان, اور اس وقت میں جب طالبان کا رول تھا وہاں پہ اور لڑکیوں کا اسکول جانا منع تھا بائی لا, تو اس لڑکی کو اتنا شوق تھا اسکول جانے کا, اور اس کی فیملی کی بھی سپورٹ تھی اس معاملے میں, کہ 12 سال کے لیے وہ لڑکی جو ہے وہ ایک لڑکے کے بھیس میں اسکول گئی. اس نے اپنے بال کاٹ دیے, آزادہ سے آزاد اس نے اپنا نام رکھ لیا. جب میں نے یہ کہانی سنی تو میں اس وقت MIT میں اپنی سیکنڈ ڈگری لے رہی تھی, دنیا کے بہت ہی ریپیوٹیبل انسٹیٹیوٹ میں. مجھے کبھی سوچنا بھی نہیں پڑا کہ ایجوکیشن اتنا بڑا پریولیج ہے جو کہ ہر انسان کو نہیں میسر ہوتا. حالانکہ ہم پاکستان میں پلے بڑے ہیں, ہمارے ارد گرد پاورٹی بھی ہے, لیک آف ایجوکیشن بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان اے سینس ہم تھوڑے سے اس سے ڈیسینسٹائز ہو چکے ہیں, اسوم کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری لائف کی ریالٹی ریالٹی ہے، یہ ان لوگوں کی لائف کی ریالٹی ہے۔ وہی آرگنائزیشن جس نے آزادہ کی ہیلپ کی تھی، وہ پاکستان میں بھی لڑکیوں کے ساتھ کام کر رہی تھی، تو میں نے اس عورت سے بولا دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کیا کام کیا ہے۔ میں گئی ان کمیونٹیز میں، میں ملی عورتوں سے، اور وہاں پہ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ ان کمیونٹیز میں بہت زیادہ ایگرنیس ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی محنت سے اپنے پیسے کمائیں، اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کریں، اپنی بیٹیوں کو وہ دیں جو ہمیں نہیں مل سکا۔ ماؤں کی یہ بہت زیادہ خواہش ہے لیکن اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ان کو ٹرین کیا، ان کو وہ چیزیں سکھائیں جو کہ ان کے اسکل کو ریڈی کر دے ایک گلوبل مارکیٹ کے لیے۔
اچھا، مگر سبا پیسے کس طرح انہیں دیتی ہیں؟ مطلب ٹو بی ایکویٹیبل، کیا ویجز ہیں یا پرسینٹیج ہے، کیا ہے؟
ان عورتوں کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی چاہیے ہوتی ہے ان ورک آورز، کیونکہ یہ مائیں بھی ہیں، یہ گھر جا کے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہیں، تو جس لحاظ سے وہ کام جس پیس پہ کر سکتی ہیں اس لحاظ سے ان کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ کافی زیادہ آرگنائزیشنز جو کہ ہزاروں ایسی عورتوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور لوکل کافی لیبلز اور برانڈز ایسے ہیں جو جن کے لیے وہ کام کرواتے ہیں ان عورتوں سے، ان سے ریٹس پہلے ہم نے چیک کیے اور ہم نے ان ریٹس کو 3 or 4 times ملٹیپلائی کیا ٹو گیٹ آر ریٹ۔ میں نے ریئلائز یہ کیا کہ ان عورتوں کے لیے یہ کام صرف فائنینشیل ہیلپ کے لیے نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، یہ عورتیں اس کام کرنے میں اتنی ڈگنیٹی فیل کرتی ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا جو کہ اب اتنے بڑے بڑے لوگ خرید رہے ہیں، اور کتنی کتنی جگہوں پہ، اور کتنے بڑے اسٹورز میں، اور جو ہم شوز ہولڈ کرتے ہیں ان سب کی پکچرز ہم انہیں دکھاتے ہیں۔ تو ایک بہت ان عورتوں کو فخر فیل ہوتا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی پہلے صرف ایک ماں یا ایک بہن یا ایک بیوی کے لحاظ سے تھی، لیکن اب وہ کام ہے جو ہم کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں اپریشیٹ ہوتا ہے۔ ہم نے ایک سینٹر بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ عورتیں روز آتی ہیں، اور جب 150 عورتیں 4 گھنٹے کے لیے روز اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ایک پوری کمیونٹی بن جاتی ہے۔ وہ اپنے سارے گھر کی جو ان کی پریشانیاں ہیں وہ لے کے آتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، ڈسکس کرتی ہیں، کمیونٹی ایک فیلنگ اور سپورٹ سسٹم۔
ہاں، کیا چیز ہے جو آپ کو بناتی ہے انوویٹر؟ کیا چیز ہے جو آپ کو پش کرتی ہے، یا آپ کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ آپ کچھ نئی چیز کر سکتے ہیں؟ ہیرا، آپ کیا کہیں گے؟
کوشچن کرنا ہر چیز کو۔ شاید کچھ لوگوں کو بات اچھی نہ لگے لیکن ہم تھوڑی سست قوم ہے، جو مل رہا ہے جیسے حالات ہیں ان میں خوش رہتے ہیں، چاہے بے شک تکلیف پہ ہو رہی ہو کہیں گے اچھا چلو چل رہی ہے نا بس، لیکن ہم کوشچن نہیں کرتے کسی چیز کو۔ اور اس چیز کو بہتر بنانا جو ہے نا، بلیو ان یور سیلف کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ریسورسز نہیں ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ابھی اس لیے ہم ابھی شروع نہیں کر رہے، لوگ نہیں ہیں کام کرنے کے لیے، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو خود لانا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔
اور آئی تھنک آپ کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے، مشکل جرنی ہے۔ میرے پیرنٹس، ان کو یہ گلا تھا مجھ سے کہ میں گھر کو ایز اے ہوٹل یوز کر، جو کہ صحیح گلا تھا۔ مطلب میں گھر آتی تھی اور گھر پہ کام کرتی تھی، سو جاتی تھی، صبح اٹھتی تھی، آفس جاتی تھی، پورا دن لگا کے آتی تھی، اور پھر وہی ایک سائیکل شروع ہو جاتا۔ تو مجھے پتا نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں اتنی ایک طرح سے اوبسیس تھی اپنے اسٹارٹ اپ سے۔ نہ آپ کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے، نہ آپ کا پروڈکٹ ابھی مارکیٹ تک پہنچا ہوتا ہے، نہ آپ کی ٹیم ہوتی ہے، وہ سب سے مشکل ٹائم ہوتا ہے۔ اور اس ٹائم سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ پرسسٹنس چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں یو ایس میں ایک بہت اچھی جاب کر رہی تھی، 6 figure salary تھی میری، اس کو چھوڑ کے اپنا ویزا گیو اپ کر کے میں آئی پاکستان، صرف اس لیے کہ میں نے یہ اسٹارٹ اپ کرنا تھا، ایک اپنے فیتھ پہ آئی۔ تو میں کہوں گی کہ ایک آنٹرپرینور کے لیے سب سے ضروری کوالٹی یہ ہے کہ آپ کی ایک گرٹ ہو، کہ آپ گیو اپ نہیں کر رہے۔
آپ سن رہے تھے سبا گل اور ہیرا بابر سے فیفی ہارون کی بات چیت۔ گزشتہ روز پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کو کولکتہ ایئرپورٹ پر روک لیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے بی بی سی ہندی سروس کے نامہ نگار شوہ جیوتی سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان کو کولکتہ ایئرپورٹ پر کیوں روکا گیا۔
دیکھیے، جیسے ہم کو جانکاری مل رہا ہے کہ جناب شہریار خان کو شنیوار رات کو کولکتہ ایئرپورٹ میں بالکل روکا گیا تھا۔ ایکچولی کیا ہے، یہ ویزا ریلیٹڈ پرابلم تھا، ان کے پاس ویزا تھے لیکن وہ، دیر آر 3 points پورٹ آف انٹری ہے انڈیا میں جو پاکستانی نیشنل کو الاؤ کرتے ہیں ایئرپورٹ سے، وہ ہے ممبئی، امرتسر اور دہلی۔ یہ 3 چھوڑ کے باقی کوئی بھی ایئرپورٹ سے کوئی پاکستانی نیشنل ویزا لے کر آنا چاہتے ہیں تو ان کو روکا جائے گا، امیگریشن کا یہی کہنا ہے۔ اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی پرائر انفارمیشن بھی نہیں تھا کہ جناب شہریار خان آ رہا ہے ڈھاکہ سے، تو اس وجہ سے ان کو روکا گیا تھا۔
تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوا؟
دیکھیے، ایکچولی کیا ہے، یہ جناب شہریار خان ایک کرکٹ ریلیٹڈ میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے کلکتہ آ رہے تھے، تو ڈھاکہ ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد انہوں نے انڈین کرکٹ بورڈ کی چیف جگموہن ڈلمیا کو ملنے کے لیے کلکتہ آ رہے تھے۔ آپ کو پتا ہی ہے کہ ڈلمیا صاحب کا ہیڈ کوارٹرز، مطلب جو کرکٹ ایسوسیشن آف بنگال ہے، وہ ان کا بھی چیف ہے ڈلمیا صاحب۔ تو جناب ڈالمیا کا ہیڈ کوارٹرز کلکتہ میں ہی ہے، اور ڈھاکہ سے کلکتہ چھوٹی سی دوری ہے، مطلب آدھا گھنٹہ 40 minutes کا فلائٹ ہے۔ لیکن ان کو پاس یہ جانکاری نہیں تھا کہ کلکتہ ایز اے پورٹ آف انٹری ان کے لیے الاؤڈ نہیں ہے۔ तो जब मैंने उनको रोका गया था तो शहरयार खान एयरपोर्ट से ही मिस्टर डलमिया से और बीसीसीआई से कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के साथ संपर्क में आए और अल्टीमेटली बीसीसीआई और होम मिनिस्ट्री की इंटरवेंशन के बाद ये मामला सुलझ लिया गया।
ये थे बीबीसी हिंदी सर्विस के नामानिगार शोभ ज्योति। इसके साथ ही सैरबीन इख्ताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे जाफर रिजवी और प्रोड्यूसर थे उमर अफरीदी। लंदन स्टूडियो में मैनेजर के फराइज अंजाम दे रही थी पॉमेला टेलर, जबकि पाकिस्तान से प्रोडक्शन में हमारा साथ दिया आमिर सिद्दीक ने। तमाम साथियों के साथ नाजिया मेमन को इजाजत दें और चलते चलते सुने अहम आलमी खबरों का खुलासा मासूमा मलिक की जुबानी।
यमन में हूसी तहरीक के सरगर्म कारकुन हुसैन अल बखेती ने बीबीसी को बताया है कि सऊदी अरब की जानिब से जंग बंदी का ऐलान सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए है और इससे जमीनी सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के जिला डेरा बुख्ती में फ्रंटियर कोर ने एक सर्च ऑपरेशन में एक अस्करियत पसंद को हलाक और तीन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि ईसीएल में नाम अदालत या तहकीकाती इदारों की सिफारिशात पर डाले जाएंगे और आइंदा इसकी मुद्दत एक साल होगी। इंडोनेशिया के शुमाली साहिलों के करीब समंदर में फंसी मुसाफिर कश्ती में सवार म्यांमार और बांग्लादेश के 500 से ज्यादा तारकीन वतन को डूबने से बचा लिया गया है। फिलिपाइन में टाइफून नोल नामी तूफान शुमाली सूबे कागयान के साहिली इलाकों से टकरा गया है। अभी तक किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं आई है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।